أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اذن گرامی قدر، میرے محترم دوستو، میرے بزرگو، ساتھیو، آج سے تقریباً 10 تقاریر تک میں نے آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے نہیں پتا یہاں مجالس کا انداز کس طرح کا ہے، لیکن عام طور پر جو انداز ہے ذاکرین نظام کا، علماء کرام کا، کہ بڑی زندہ مجالس ہوتی ہیں اور مسلسل فضائل مولا کا تذکرہ ہوتا ہے اور شان اہل بیت میں نعرے بلند کیے جاتے ہیں، تو یقیناً ہماری مجالس کی جان ہے، اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مجالس جو نعروں سے بھرپور ہو اور ذکر مولا بھی ہو، لیکن عام طور پر میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں وہ باتیں جب کرتا ہوں اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور تعلیمات اہل بیت کے حوالے سے، تو عام طور پر خاموشی زیادہ ہوتی ہے، نعرے کم ہوتے ہیں. تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 10 دن آپ کے آرام کے دن شروع ہو گئے، انشاءاللہ پھر دوبارہ لیکن انشاءاللہ ہم کوشش ضرور یہ کریں گے کہ جہاں بھی جو ہے وہ موقع ملا، ہم ضرور نقطوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اہل بیت اطہار کا تذکرہ مسلسل ہوگا، لیکن ان 10 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تربیت اولاد، تو اس حوالے سے جس حد تک ہو سکے گنجائش ہے جہاں تک ہمارے پاس ڈسکس کرنے کی، اور یقیناً آپ عزیزان کے جو فیڈ بیکس ہوں گے اور جو سوالات ہوں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ تقاریر میں ان سوالات کو، ان آپ کے فیڈ بیکس کو بھی کیٹر کریں. تو ایک اجتماعی طور پر ہم ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ جو تعلیمات اہل بیت ہے اس کو بھی ان 10 دنوں میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک صلوات بھیج دیجئے گا محمد والے محمد کو. اچھا، اچھا اپنی عادت کے مطابق عزیزان گرامی میں شروع کے 5-6 منٹ آپ کو پتا ہے اگر یاد ہے آپ کو پچھلے سال کی باتیں کہ میں کچھ فقہی مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں ابتدا میں, تو آج ایک مسئلہ کا میں آغاز کر دیتا ہوں. مجھے اپنے یاد نہیں ہے کہ میں نے پچھلے سال کون کون سے مسائل بیان کیے تھے, تو بہرحال ممکن ہے کچھ آپ کو ایسا لگے کہ ریپیٹ بھی ہو رہی بات. اگر کہیں پر ایسا مسئلہ بیان کر دوں جو پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس کو بطور تذکرہ سماعت فرما لیجئے گا, اور اگر پہلے بیان نہ کیا ہو تو ویسی بات. اور زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ میں کوئی نئی بات بیان نہیں کروں گا, وہی باتیں بیان کروں گا جو عزیزان کو معلوم ہیں اور اصولاً معلوم ہونی بھی چاہیے. یہ تو برسبیل تذکرہ ہوتا ہے, دوبارہ یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے. آج جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اور مجھے اندازہ ہے تھوڑا سا ایک بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اگر آپ لوگوں کے سوالات آئے تو. میں جس کی شروعات کر رہا ہوں پھر دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے. ایک مسئلہ جو جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک قانون مقرر کیا ہے, اور اس قانون کے تحت جب بھی ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جب ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, تو جو اس کے ورثہ ہیں اسے پروردگار عالم کے بیان کردہ قانون کے مطابق اور اہل بیت اطہار کے بیان کردہ تفسیر کے مطابق 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. جو ورثہ ہیں انسان کے مرنے والے کے جو وارث ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں ہیں. یوں آپ کہہ لیجئے کیٹیگری 1, کیٹیگری 2 اینڈ کیٹیگری 3. اور جنرل فارمولا یا جنرل جو رولنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک کیٹیگری 1 میں ایک وارث بھی زندہ ہے کیٹیگری 2 کی باری نہیں آئے گی. اگر کیٹیگری 1 میں ایک وارث ہے یا 10 وارث ہیں یا زیادہ وارث ہیں وہ لوگ ایک خاص قاعدے کے تحت وارث قرار پاتے ہیں, لیکن اگر کیٹیگری 1 میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیٹیگری 2 کی باری آتی ہے. کیٹیگری 2 میں بھی چاہے ایک ہوں چاہے دو ہوں چاہے چار ہوں چاہے 10 ہوں, جتنے افراد بھی ہوں وہ وارث بنتے ہیں. اور اگر فرض کر لیں کیٹیگری 2 میں بھی کوئی وارث زندہ نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں یا تھے اور انتقال ہو چکا ہے, تو پھر کیٹیگری 3 کی باری آتی ہے. اور اگر کیٹیگری 3 میں بھی ایک یا ایک سے زیادہ افراد ورثہ موجود ہیں وہ وارث بنیں گے, اور اگر کیٹیگری 3 میں بھی کوئی وارث نہ ہو تو پھر کسی بھی انسان کے وارث یعنی مومن کے وارث, یہ نہیں کہ کوئی وارث نہیں لا وارث بن جائے گا, وہ پھر اس کے وارث زمانے کے امام قرار پاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یعنی دنیا والوں کے لیے چاہے کوئی بھی وارث ہو اہل بیت کے ماننے والے کبھی بھی لا وارث نہیں جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. میں آج ہائڈرائٹ کے طور بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل پرسوں کی تقاریب میں تھوڑا تھوڑا اس کا اگلا حصہ بھی بیان کروں گا. آج کی حد تک میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ شوہر یا بیوی یہ نہ کیٹیگری 1 میں آتے ہیں نہ کیٹیگری 2 میں آتے ہیں نہ کیٹیگری 3 میں آتے ہیں. یعنی اگر کسی عورت کا انتقال ہوا تو آپ کیٹیگری 1 میں دیکھیے گا یا 2 میں دیکھیے گا یا 3 میں دیکھیے گا تو نہ آپ کو نظر آئے گا کہ شوہر وارث ہے, نہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی وارث ہے کیٹیگری 1 کے اعتبار سے, 2 یا 3 کے اعتبار سے. یعنی کہنا یہ ہے کہ شوہر تو وارث ہے ہی ہے چاہے مرنے والے کے وارثین کیٹیگری 1 کے ہوں یا 2 کے ہوں یا 3 کے ہوں. اسی طرح بیوی وارث ہے ہی ہے چاہے مرنے والے کے وارث کیٹیگری 1 کے ہوں کیٹیگری 2 کے ہوں یا کیٹیگری 3 کے ہوں. یعنی سمجھانا یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا اس دنیا میں انتقال ہوتا ہے تو اس کا شوہر اس کا 100% وارث نہیں بنتا. اسی طرح اگر ایک خاتون مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اہلیہ اس کی 100% وارث نہیں بنتی. آج کی حد تک ہم صرف مرد اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کا جو ہے وہ حصہ بتا دیتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, پھر کیٹیگری 1, 2 اور 3 کو ہم انشاءاللہ کل کی پرسوں کی تقاریب میں ڈسکس کریں گے. شوہر وارث بنتا ہے عورت کے جو ہے وہ 50% مال کا, یعنی جب ایک عورت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کا 50% مال شوہر کا ہوگا اور باقی 50% باقی وارثین کا ہوگا چاہے وہ کیٹیگری 1 کے ہوں یا کیٹیگری 2 کے ہوں یا کیٹیگری 3 کے ہوں. اور اگر جس خاتون کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد بھی ہے کوئی, چاہے اسی شوہر سے جس کا انتقال ہوا ہے یا فرض کر لیں اس عورت کی دوسری شادی تھی, اگر عورت کی اولاد بھی ہے تو پھر مرد 25% کا وارث بنتا ہے اور باقی 75% کے جو وارث ہیں وہ کیٹیگری 1 یا کیٹیگری 2 یا کیٹیگری 3 کے وارث بنیں گے, کوئی نہیں تو امام زمانہ بنیں گے. تو یہ ہو گیا مرد کی 50% اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں مرنے والی کے, اور اگر مرنے والی کی اولاد ہے تو 25%. عورت کتنی وارث بنتی ہے؟ عورت بنتی 25% کی وارث. جب ایک مرد کا انتقال ہوگا ایک مرد دنیا سے رخصت ہوگا تو عورت اس کے 25% مال کی وارث بنتی ہے اور باقی 75% مال کیٹیگری 1, 2, یا 3 کے ورثہ کو ملتا. اور اگر مرنے والے مرد کی اولاد بھی زندہ ہے تو پھر اس عورت کو 12.5%, 12.5%, ہاف آف دا 25%, 1/8 حصہ عورت کا ہوتا ہے, اور باقی 87.5%, 7 حصے 8 میں سے وہ جو ہے وہ باقی ورثہ کے ہوتے ہیں. اب مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے سوالات اب عزیزان کے ذہنوں میں جنم لیں گے, خاص طور پر امریکہ کے ماحول کے اعتبار سے مرد اور عورت, میاں اور بیوی ایک دوسرے کے 100% وارث قرار پاتے ہیں اور کسی اور کو درمیان میں وراثت نہیں دی جاتی ہے. جو میں نے سنا ہے, جو مجھے بتایا گیا, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی یہی رول ہے یا کچھ اور رولنگز ہیں, لیکن اتنا بھی طے ہے کہ امریکہ کے میں رہتے ہوئے آپ عزیزان کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ بہرحال اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنی ول پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں, اپنی وصیت پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں, اور آپ کی وصیت جتنے بھی ڈیفالٹ رولز ہوتے ہیں, انہیں جو امریکہ کے پرسکرائبڈ رولز ہیں اس کو جو ہے وہ انہیں اس کو سیکنڈ کر دیتے ہیں اور رول جو ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل بیت کے دین سے ہماری آشنائی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے کریں, تو کم از کم ہم اتنا بنا کے ڈاکیومنٹ جا سکتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری وراثت اس طریقے سے تقسیم ہو جس طرح میں چاہتا ہوں. نہیں لکھیں بے شک کہ آپ اہل بیت کا طریقہ, لکھ دیں کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں. تو ہم نے تو اپنی یہاں پہ خبریں بھی پڑھی, البتہ یہاں کی خبر نہیں تھی, انگلینڈ کے بارے میں خبر تھی کہ ایک مرنے والی خاتون نے اپنی ملینز آف پاؤنڈز کی پراپرٹی ایک بلی کے نام کر دی تھی. اینڈ دس واز ریئل ہسٹری, اور کافی اس کے اوپر اب تو سنا کہ ٹرسٹ ورس بن گیا ہے, اور اس بلی کے پالنے کے لیے کئی سارے افراد نوکری پہ رکھے گئے ہیں, اور جو ہے وہ اس بلی کے اب نہیں پتا وہ کون سا خوش نصیب بلّا ہوگا جو اس بلی کے شوہر بننے والا ہے, اور وہ بچے کیا ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال تو اگر بلی وارث بن سکتی ہے کاغذ کو صرف ڈاکیومنٹ بنا کر, تو کم از کم ہم اہل بیت کے قانون کو تو اپلائی کر سکتے ہیں, اونلی اف وی نو واٹ آر دا رولنگز. یہ میں عرض کر دوں کہ بہت سارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کیوں. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, دین کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیا اور ایک کیوں. تو میرا مقصد اور میرا کام جو ہے اس ممبر میں بیٹھ کے وہ کیا کو ڈسکس کرنا ہے. کیوں عورت کو جو ہے وہ 25% دیا گیا اور مرد کو 50% دیا گیا, اولاد کی صورت میں کیوں مرد کو 25% دیا گیا اور عورت کو 12.5% دیا گیا, یہ اہل بیت آدھار سے جھگڑا کرنے والی بات ہے. یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ مطلب کوئی بات ہی نہ کریں اس پر, لیکن بہرحال اہل بیت کا بتایا ہوا رول ہے, قانون ہے. جب اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں تو جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ راز کیا ہے. صرف ایک جملہ میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عورت کو اتنا کم حصہ دیا گیا ہے اس کی وجہ, ایک اہم ترین وجہ جو سمجھ میں آتی ہے, میں نہیں کہتا ہوں یہی علت ہوگی, وہ یہ کہ مرد, اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک عورت بے وارث کے رہے, کبھی بھی نہیں چاہتا اسلام. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر 12.5% جو ہے وہ عورت کو مل رہا ہے اور اولاد زندہ ہے, تو باقی 87.5% جو اولاد کو مل رہا ہے, تو شاید ہمارے موضوع سے یہی لنک کر کے چلا جائے کہ بابا اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کر کے جاؤ کہ جب اس کو وراثت ملے تو 12.5% دے کر وہ عورت ماں کو گھر سے باہر نہ نکال دیں, بلکہ اپنے ماں کو گھر کا سر کا تاج سمجھ کے رکھیں. ایک سلوا پڑھیے گا, محمد و آل محمد. ایزان گرامی, مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آج شب جمعہ پہلی مجلس, اور تقریباً جو ہے وہ 9 بجے مجھے آپ عزیزان کے سامنے حاضر ہونا تھا, اور تقریباً یہ وقت وہ ہوتا ہے جب 40-45 منٹ کے بعد میرے ممبر سے نیچے اترنے کا وقت نزدیک آ رہا ہوتا ہے, اور ابھی ہماری گفتگو شاید 10-12 منٹ ہوئے, 9:30 میں گفتگو شروع ہوئی. آج کی حد تک میں گفتگو جلدی مکمل کروں گا, اس لیے کہ کل بہرحال آفس ڈے بھی ہے. کل سے انشاءاللہ ہم جب 9 بجے بیٹھیں گے تو تھوڑا سا نسبتاً لمبی گفتگو بھی ہوگی. تربیت اولاد کے حوالے سے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ 10 منٹ سے کم پڑیں گی, کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کروں گا, لیکن بہرحال سورہ مبارک نحل کی ایک آیت کو ہم نے لیا ہے, اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم تربیت اولاد کے موضوع کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس آیت کے نکات کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور تربیت اولاد کے حوالے سے بھی جس حد تک بات ممکن ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے, اور 78 ورژن ہے, یہ آیت ہے, ورس ہے, اور جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. میں آج کا ترجمہ پہلے سادہ الفاظ بیان کر دوں, اس کے بعد جو نکات, اور پھر ہم اپنی اس موضوع سے اس کو کیسے لنک کریں گے, کہاں تک آج بات پہنچ پاتی دیکھتے ہیں. ارشاد ہوا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے تمہیں نکالا, اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تم مکمل طور پر لا علم تھے, تم کچھ نہیں جانتے تھے, یو ڈیڈنٹ نو اینی تھنگ, لا تعلمون شیئا. وجعل لکم السمع, اللہ نے تمہیں سماعت کی طاقت دی, والابصار, بصر سے نکلا ہے, بصارت آنکھوں کی طاقت, دیکھنے کی طاقت دی, یو کین ہیئر یو کین سی. ول اف ادہ, اور ان دو انتہائی اہم طاقتوں کے ساتھ, دیکھنے کی اور سننے کی طاقت, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں افعدہ یعنی قلوب عطا کی. اچھا آپ دیکھیے, بعض زبانیں ایسی ہیں جیسے اردو کی زبان, بہرحال عربی کی زبان مقابلے میں اس کے اندر بڑی وسعت کم ہے. یعنی اگر صاحبان ادب یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ اتنی کمائیگی اردو میں کہ افعدہ کا ترجمہ کرنے کے لیے میں نے لفظ قلوب استعمال کیا جو خود عربی کا لفظ ہے. یعنی اردو کے پاس اتنا کوئی لفظ نہیں ہے لفظ افعدہ کا ترجمہ کرنے کے لیے, حالانکہ عربی زبان میں قلوب کے معنی کچھ اور ہیں, افعدہ کے معنی کچھ اور ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ اردو زبان میں وہ وسعت نہیں ہے, تو عام طور پر مترجمین نے, قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے افراد نے افعدہ کا ترجمہ یا قلوب کیا ہے یا دل کیا ہے. اب دل جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا, لیکن بہرحال دل از ناٹ دا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف دا ورڈ افعدہ. اگر قلوب ہی کا تذکرہ پروردگار نے کرنا ہوتا تو پروردگار عالم لفظ قلوب استعمال کر سکتا تھا, لفظ افعدہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ میننگ جو لفظ قلب پہنچا رہا ہے وہ قلب اردو میں ہے, لفظ عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں, لیکن افعدہ نہ دماغ کو کہا جاتا ہے نہ دل کو کہا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے اس انٹلیکٹ کو, اس انالیسس کی طاقت کو, کہ جس کے لیے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسان دل سے سوچتا یا بڑا دل سے ہی کام کیا ہے. اچھا بعض اوقات ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں جذبات کی میننگ میں, بعض اوقات ہم اس انہیں ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا دل سے کام کیا, بڑا لگ کے کام کیا, بڑے انالیسس کے ساتھ, بڑا سوچ کے, بڑی محنت سے. تو لفظ افعدہ بیسیکلی اس انٹلیکچوئل میننگ میں استعمال ہوتا ہے کہ تم کو وہ پاور دیا ہے کہ تم اس آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہو, اس کان سے جو کچھ سوچتے ہو, اس کو صرف جو ہے وہ دیکھ کر گزار نہیں دینا ہے تمہیں. پروردگار نے تمہیں قلوب دیے ہیں, وہ والے قلوب کے جس کے ذریعے تم اس کا انالیسس کرو گے, سوچو گے, غور کرو گے. یہ سب کیوں دیا تمہیں پروردگار نے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب کئی سارے نکات اس آیت کے اندر ہیں, ہم کچھ کچھ نکات چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹ تو ہو رہے ہیں فائنلی جا کے, لیکن جدا گانا نکات کے طور پر ڈسکس کریں گے اور کچھ باتیں ہم اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلی بات, پروردگار ارشاد فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی بطن سے نکالا. اچھا میں موضوع سے پہلے لنک بیان کر دوں کہ ہمارے موضوع تربیت اولاد سے اس آیت کا لنک کیا ہے. اشارتاً آج سمجھ لیں, بات آتی رہے گی. پروردگار نے کہا کہ اے انسان دیکھ, میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا, لا علم بھیجا, ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں جب آیا کسی طرح کا علم تیرے پاس نہیں تھا. اچھا اس لفظ کی وسعت کو ذرا دیکھ لیں, لا تعلمون شیئا کا لفظ, اس کی وسعت کو ذرا دیکھیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ انسان تو لا تعلمون ہے, کچھ نہیں جانتا. لا تعلمون شیئا, کسی چیز کا علم تیرے پاس نہیں. ہم جب بچوں کو اسکول میں سمجھاتے ہیں, جب وہ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہم سکھاتے ہیں عام الفاظ اور خاص الفاظ, کامن ناؤنز اینڈ پراپر ناؤنز. تو ہم سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر علی, فاطمہ, حسن, حسین, نیو یارک, ہیوسٹن, یہ سب پراپر ناؤنز ہیں, اور جناب علی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ سٹی, سٹیٹ, کنٹری, یہ سب کامن ناؤنز ہیں, ہے نا؟ ایک ایسا ورڈ کہ جس کے دائرے میں ایک سے زیادہ افراد آ جائیں, دیٹس کامن ناؤن, اور ایک ایسا لفظ جس کے دائرے میں صرف ایک وجود آ سکے, دیٹ از پراپر ناؤن. یہی ہوتا ہے. پھر بچہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ علی پراپر ناؤن ہے, ہمارے تو محلے میں 10 علی موجود ہیں, کیسے پراپر ہو گیا؟ تو سیلف ہمیں معلوم ہے, آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے ہمارا ایک سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ نہیں, اگرچہ 10 نام ہیں لیکن لفظ علی جب بھی بنایا گیا ہمیشہ ایک خاص فرد کے لیے بنایا گیا, لہٰذا پراپر بن جاتا. لیکن سمجھانا صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں تو جتنے کامن ناؤنز ہیں یہ کمپیریٹیولی پراپر ناؤن بن جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ ہیں کامن ناؤنز لیکن کمپیریٹیولی پراپر ناؤنز بن جاتے ہیں. لائک سپوز میں کہتا ہوں کہ مثلا مرد مین کامن ناؤن ہے, لیکن بہرحال کامن ہونے کے باوجود اس حد تک اس کا دائرہ چھوٹا ہے کہ کوئی عورت اس دائرے میں نہیں آ سکتی. یعنی چاہے کروڑوں انسان اس کے اندر آ جائیں لیکن کروڑوں ابھی بھی اس دائرے سے باہر ہیں, تو کمپیریٹیولی پراپر بن گیا. اب اگر مجھے ایک ایسا کامن ناؤن چاہیے جس کے اندر مرد بھی آ جائیں عورتیں بھی آ جائیں تو میں کہوں گا ہیومن بینگ. تو مین کامن تھا لیکن مین کے مقابلے میں ہیومن بینگ مور کامن, یعنی زیادہ کامن ہو جائے گا جس کے اندر مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی. لیکن ابھی بھی جب میں نے ہیومن بینگ کہا تو بہرحال کامن ناؤن ہے لیکن اس حد تک پراپر ہے کہ اس کے اندر پتھر نہیں آ سکتے, جانور نہیں آ سکتے, درخت نہیں آ سکتے. تو اگر مجھے کوئی ایسا کامن ناؤن چاہیے جس کے اندر انسان بھی آ جائیں اور جانور بھی آ جائیں تو میں کہتا ہوں لیونگ تھنگس, تب بھی بے جان چیزیں نہیں آتی ہیں. تو فائنلی اگر پتھر لانا ہے, پانی لانا ہے, ہوا لانی ہے, سب چیزیں لے کر آنی ہے تو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کامن, دیٹ از کالڈ تھنگ. اور دنیا کی کوئی بھی زبان لے لیں آپ, لفظ شے تھنگ یا اردو زبان کا چیز, انگریزی کی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اتنا کامن ہے کہ اس ورڈ سے زیادہ کامن ورڈ کوئی نہیں ہے. یعنی آپ یقین جانیے آپ جتنا بھی کوشش کر لیں اگر آپ کو لفظ شے سمجھانا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی ورڈ ہے سمجھانے کے لیے, وہ ہے چیز یا تھنگ. اگر اردو میں سمجھانا ہے تو آپ کہیں گے چیز, اور آپ کو انگلش میں سمجھانا ہے تو آپ کہیں تھنگ. آپ کہیں گے اینی تھنگ شے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ لک تمہاری جہالت کا عالم یہ ہے, لفظ شے کو تو سمجھ میں ہے نا, تمہاری جہالت کا عالم یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے. اور یہ کوئی عام خطیب نہیں ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے شوق میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم. پروردگار جس نے خلق فرمایا کہہ رہا ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم. تمہاری جہالت و لا علمی کا عالم یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. اچھا اب ایک نقطہ مجھے کہنے دیجیے, حالانکہ میں نکات پڑھنے کا مجھے موقع مل نہیں پاتا مجالس کے اندر. جس انسان کو اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اس کے لیے بھی لفظ شے استعمال کیا, لا تعلمون شیئا, اور جنہیں معلم انسانیت بنا کر بھیجا ان کے لیے بھی لفظ شے استعمال کیا, لیکن وہاں کس انداز سے استعمال کیا, وکل شے ان احصیناہ فی امام مبین. اب تم ایسے جاہل ہو کہ کوئی شے دائرے علم میں نہیں ہے, اور وہ ایسے عالم ہے کہ کوئی شے دائرے جہل میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اللہ غرفہ مانے وہ کل شے احصیناہ فی امام, اچھا نہیں کہا کتاب مبین, وہ کہہ سکتا تھا قرآن ہے, وہ کل شے احصیناہ فی کتاب مبین کا نہیں, کل شے احصیناہ فی امام مبین. کل شے, یہاں کوئی شے دائرہ معلوم میں نہیں ہے, وہاں کوئی شے دائرہ مجہول میں نہیں ہے. یہاں کوئی چیز علم میں نہیں ہے, وہاں کوئی چیز لا علمی میں نہیں ہے. لہذا آ کر کہنے لگا مولا کائنات سے, کہنے لگا یا علی یہ آپ سوال کا جواب دیتے وقت سوچ رہے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا کہ بھائی کیوں سوچ کے جواب دینا کیوں ضروری ہے؟ کہنے لگا مولا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے, جو صاحبان عقل ہوتے ہیں جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو پہلے تامل کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اس کے بعد جواب دیتے ہیں. امام نے کہا فرمایا بالکل صحیح بات کی, تو نے بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ کہنے لگا پانچ. امام نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا بات یہ ہے کہ اب اس میں کیا سوچنے کی بات ہے, یہ تو دن رات چوبیس گھنٹے آنکھوں کے سامنے. امام نے فرمایا بھائی جس طرح سے پانچوں انگلیاں دن رات تیرے سامنے ہیں, اولین اور آخرین کا علم علی کے سامنے اسی طرح سے. ایک بابا سے بلند سلوار پڑھتے محمد والے محمد کو. تو آپ ذرا غور فرمایا. اب میں آج کی حد تک تو ظاہر سے گفتگو کا وقت مکمل ہو گیا, مجھے صرف تمہید میں صرف لنک ظاہر کرنا ہے اس آیت کا ہمارے تربیت و حالات کے موضوع سے. لنک کیا ہے؟ کہا دیکھو اے انسان تو اس دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا, اب صرف یہ سمجھانا ہے کہ اب جو پروردگار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, کیا پروردگار کی صرف تین ہی نعمتیں جو خدا نے انسان کو دی؟ بھائی ٹانگیں بھی دیے چلنے کے لیے، ہاتھ بھی دیے ہیں دنیا کے مختلف کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، زبان بھی دی ہے ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے، اور ہزاروں پروردگار نے انسان کو طاقت صلاحیتیں دی ہیں، ماں باپ کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے پروردگار تین نعمتوں کو چن رہا ہے یہاں پر، تو یقیناً اتنا سمجھنے تو آ سکتا ہے، ہمیں تفسیر پہ رائے کی اجازت نہیں، اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اتنا بڑا کلیئر ہے کہ اب جو پروردگار عالم ان تین نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، در حقیقت راز یہ ہے کہ پروردگار لنک کر رہا ہے ان تمام کی تمام نعمتوں کو اس لا تعلمون کے ساتھ، دیکھ اے انسان تو آیا لا تعلمون ہے، تو جانتا کچھ بھی نہیں تھا، یہ اور یہ جو ہم تجھے ڈانٹ بھی رہے ہیں یا سنا بھی رہے ہیں کہ تو لا تعلمون ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، تو اب ہم تجھ سے کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، دیکھیں میں ایک سادہ الفاظ میں بات کیا کرتا ہوں ذرا گرامی، کہ دنیا ایک انسان دنیا کا یعنی دنیا میں انسان کی ایک انٹری ہے اور ایک ایگزٹ ہے، ٹھیک ہے نا، انٹری کے بارے میں پروردگار نے کہہ دیا کہ لا تعلمون ہے، کیوں یہ فیصلہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا کہ اس دنیا میں مجھے لا علم آنا ہے کہ با علم آنا ہے، میرے بس میں نہیں، اور پروردگار چاہتا یہ ہے کہ انسان سوچے کہ انسان اس دنیا میں انٹری لیتے وقت تیرے بس اور تیرے اختیار میں نہیں تھا کہ تو لا علم آ جائے کہ با علم آ جائے، میں نے چوز کیا کہ تجھے اس دنیا میں لا علم بھیجنا ہے، اٹ واز ناٹ یور چوائس، لیکن اس دنیا سے جاتے وقت اب چوائس از یورس، ناؤ دا چوائس از یورس، اس دنیا سے جب تو جا رہا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جب پروردگار کا مہمان بن رہا ہے، تو اب تو اس دنیا سے لا علم جا رہا ہے کہ با علم جا رہا ہے، اس کا فیصلہ تجھے کرنا، لہذا میں نے تجھے ڈیوائسز دے دیے اور بہترین ڈیوائسز، میں نے تجھے آنکھ دی ہے تو دیکھ سکتا ہے، میں نے تجھے کان دیے تو سن سکتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ تو سن لے اور دیکھ لے اور اس سے نکل جائے، میں نے تجھے افعیدہ بھی دیے ہیں، انالائز بھی کر، تو یہ سب کیا ہے، اس لا تعلمون کو علم میں بدلنا ہے، تو اب تربیت نفس بھی اس کے اندر ہمارے موضوع سے شامل ہے کہ خود اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، خود اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، خود اپنے آپ کو نالج فل بنانا ہے، اور تربیت اولاد بھی اس زمرے میں آتی ہے کہ بہرحال ہماری اولاد جو کچھ دیکھ رہی ہے، خاص طور پر امریکہ کے مال میں، ہماری اولاد جو کچھ سن رہی ہے، تو ہماری اولاد سمجھتی ہے کہ جو دیکھ رہی ہے وہی حقیقت ہے، جو سن رہی ہے وہی حقیقت ہے، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایکسٹرنل افعیدہ بن کر اپنے بچے کی تربیت کو اس انداز سے انجام دیں کہ واقعا وہ اسی طرح سے تشکرون کی منزل پر پہنچے جس طرح پروردگار چاہتا تھا، اسی انداز سے بچے کو اپڈیٹ کریں، اسی انداز سے بچے کو گائیڈ کریں، اسی انداز سے بچے کو جو ہے وہ اپبرنگ کریں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یعنی آج چونکہ صرف تمہید کی حد تک بات ہے، ایک جملہ اور عرض کر دوں، دیکھیں پروردگار نے کہا سماعت بھی تم کو دی، اللہ نے کہا میں نے بصارت بھی تم کو دی، یہ دونوں طاقت ہے نا، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، اچھا بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ لرننگ ٹولز ہیں، سب سے اہم لرننگ ڈیوائسز ہیں، وہ یہی ہیں، یا انسان دیکھ کے سیکھتا یا انسان سن کے سیکھتا، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو اچھے آرگنائزیشنز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ سارے تجربات وہ پریکٹیکلز اپنی جگہ پر، لیکن ایک نارمل لرننگ کے لیے جب آپ کہتے ہیں صاحب بہت اچھا اسکول ہے، بہت اچھا کالج ہے، بہت اچھی یونیورسٹی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں صاحب ہر کلاس کے اندر پروجیکٹر لگا ہوا ہے، اسکرین پر ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز ہوتی ہیں سر، تو ملٹی میڈیا میں کیا ہوتا ہے، دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یو کین سی اینڈ یو آر لسننگ، آپ دیکھ، یعنی پہلے کا استاد آپ کو ہر چیز دکھا نہیں پاتا تھا، یعنی اگر آج کے کل کے استاد کو آپ کو بتانا تھا کہ صاحب کراچی میں ایسا ایسا ہوتا ہے، تو یا تو اسے کوئی تصویر مل جائے کراچی کی، یا آپ امیجنیشن کریں، آپ تصویر نہیں ہے، لیکن آج آپ کو مووی دکھا دے گا، دیکھو یہ ہو رہا، تو جو آپ سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت اور بصارت جس کو آج انسان پتہ نہیں جس انداز سے استعمال کر رہا ہے سمجھتا ہے میں نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پروردگار کہتا ہے لوگ وہ طاقت بھی تم کو میں نے دی ہے, یعنی ایکچوئل ملٹی میڈیا ڈیوائس تو میں نے تم کو دیا ہے. اگر تمہارے پاس سننے کی طاقت نہ ہو تم کیا سنو گے, اگر تمہارے پاس دیکھنے کی طاقت نہ ہو تم کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے کلرس کو مختلف چیزوں کو. تو خدا کہہ رہا ہے کہ لوگ میں نے تمہیں سماعت بھی دی, میں نے تمہیں بصارت بھی دی. اچھا اب ایک کام ذرا غور کیجئے گا اس سالی ملٹی میڈیا کے ساتھ. اب یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, لیکن سامنے کیمرہ لگا ہوا جو مجھے تو فوکس کیے ہوئے, اگر مووی بن رہی ہے تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی, لیکن فی الحال آپ لوگوں کو فوکس کیا ہوا نہیں. لیکن بعض اوقات جب مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیمرہ سامنے بھی لگا ہوتا ہے اور فزیکلی کوئی اس کیمرے کو آپریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اب ایک چیز بڑی جو غور کرنے کی ہے دیکھنے کی ہے کہ اس کیمرے کے اندر جب کیمرہ مین مثال کے طور پر ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے مولانا کو, اسپیکر کو, ذاکر کو, عالم کو, کسی کو بھی, کچھ دیر بعد اس کو خیال آتا ہے کہ بھائی جو بھی دیکھے گا اس مووی کو اچھا ہے میں اس کو یہ بھی دکھاؤں کہ اس مجلس میں سننے والے کون کون آئے تھے. تو کبھی کبھار وہ کیمرے کو مجلس کے دوران ہی گھما دیتا, آڈینس کی طرف لے کے چلا جاتا, اور جیسے ہی آڈینس کی طرف کیمرہ جاتا جتنے سو رہے ہوئے غور ہمارے سب جا نہیں, آپ ایک دوسرے کے مت دیکھیں کوئی نہیں سو رہا ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ فرض کر لیں کوئی بھی ذرا سا مثال کے طور پر کوئی تھوڑا سا انہیں فرض کریں ہاتھ لمبا کر کے بیٹھا ہوا ہے, ٹیک دے کے بیٹھا ہوا ہے, ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی کیمرہ جائے گا تو ہر ایک پوزیشن فوراً چینج ہونا شروع ہو جائے گی, تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کر لے گا بھائی کیا کر رہے ہو, پرابلم کیا ہے. ارے صاحب مولانا صاحب دیکھ لیں کیمرہ آ گیا, اور جیسے اس وقت ہم ہیں کیمرہ ویسے کیپچر کر لے گا اور ریزلٹ وہی پروڈیوس کرے گا کہ جیسے ہم نظر آ رہے ہیں. کیمرہ اپنی مرضی سے اگر ہم سو رہے ہیں تو جاگتا ہوا نہیں دکھائے گا, جاگ رہے ہیں تو سویا ہوا نہیں دکھائے گا. اچھا اس کیمرے کے پاس طاقت کون کون سی, اس کیمرے کے پاس طاقت کیا کیا ہے؟ اس کے پاس دو ہی طاقت ہیں, نمبر ایک آپ کو دیکھ رہا ہے, نمبر ٹو آپ کو سن رہا ہے. اس کے پاس افعیدہ نہیں ہے, غور فرمانے. اس کے پاس جو ڈیوائس ہے, یہ جو ڈیوائس ہے, جو انسان کا بنایا ہوا ڈیوائس ہے, یہ سن تو سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے. اس کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا کیمرہ جس کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہے, اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے ہمارا ریسپانس چینج ہو جاتا ہے. پروردگار نے ہمارے گھر میں بچوں کی صورت میں ایسی ڈیوائسز 24 گھنٹے رکھی ہوئی ہیں جو ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں, جو ہمیں سن بھی رہی ہیں. تو کیمرہ جس کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے اگر 100 سال کے بعد بھی پروڈیوس کرتا ہے تو وہی ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے جو اس نے دیکھا ہوتا ہے, جو سنا ہوتا ہے. تو بچہ جب اگر ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں سن رہا, وہ سن رہا ہے. اب ذرا تربیت اولاد, بات کہیں سے کہیں جانے والی ہے لیکن اشارت نہ جتنا سن لیں. اہل بیت کی روایات کے اندر بڑا عجیب نظر آیا, اچھا ایک نے کئی سارے روایات کے اندر, بہت ہی محتاط الفاظ میں بات کروں گا اس لیے کہ بہرحال ہمیں باتوں کو سمجھنا بھی ہے, ممبر کے تقدس کا خیال بھی رکھنا ہے. اور مجھے اندازہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی ممبر سے اس طرح کی, حالانکہ اہل بیت نے بڑی ڈیٹیل میں باتیں بیان کی ہیں, جو بھی بیان کر رہا ہوں اہل بیت کی حدیث بیان کر رہا ہوں, لیکن ہمارا مزاج اتنا تبدیل ہو چکا ہے صدیوں میں کہ ہم اہل بیت کی باتوں کو ہی اہل بیت کی ممبر سے سننے کے لیے اتنا آسانی سے, بعض باتوں کو ابھی ہم یعنی اتنا اپنے آپ کو یعنی نہیں سمجھا پائیں کہ ہم ٹالریٹ کر سکیں. اہل بیت تو زبان سے الفاظ کی, لیکن میں بڑے محتاط الفاظ میں ممبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوں. ایک عجیب بات, میاں اور بیوی جب اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر رہے ہیں, اہل بیت اطہار کی روایات میں اتنا شدت سے تذکرہ کیا گیا, خبردار جب بچہ جاگ رہا ہو کچھ مت کرنا. مینی آف دا ٹائمس دا چائلڈ کی ناٹ سی, مے بی کین ہیئر اونلی. معصوم فرماتے ہیں یاد رکھنا بڑا ہو کرو بچہ زانی بنے گا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, یعنی دنیا کے اسکالرز یہی تو کہہ رہے ہیں آج, جو قرآن پہلے دن سے کہہ چکا ہے, اہل بیت پہلے دن سے کہہ چکے ہیں, دنیا کے اسکالرز یہی, ایجوکیشن ہے اسپیشلی, وہ یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے کہ بچہ سنتا نہیں ہماری. एजुकेशन कहता है मेरा सबसे बड़ा क्लेम यह है कि बाबा बच्चा तुम्हारी ही सुन रहा है, तुम्हारा ख्याल है कि नहीं सुन रहा, तुम समझते हो कि नहीं समझ रहा, ये तुम्हारी ना समझी है, बच्चे की ना समझी से ज्यादा तो मां बाप की ना समझी। मरहूम अलमा जिशाना था जवादी जुमला कहा करते थे, खुदा उन पर और हमारे तमाम उलमा और महाराज गुज़श्ता पर भी रहमत नाजिल फरमाए और उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। बड़ा खूबसूरत जुमला, यानी वाकई जुमला मेरे कहने की हिम्मत नहीं, अगर अलमा जिशाना ने ना कहा होता, वो बुजुर्ग गालिब दीन थे, बहरहाल उनको जेब देता था इस तरह की बातें करना। वो कहते थे कि लोग आते हैं मौलाना साहब और आकर कहते हैं कि मौलाना हमारे बच्चे जो नालायक हो गए, हमारे बच्चे नालायक हो गए, तो वो मुस्कुराकर फरमाते थे कि वही लफ्ज जो आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मैं आपके बारे में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वालदैन भी इतने लायक नहीं रहे। तरबियत औलाद का सबसे पहला नुक्ता है तरबियत नफ्स, यानी अगर तरबियत औलाद के मौजू को हम ये सोचकर सुन रहे हैं कि वी आर द परफेक्ट, वी आर डन, वी आर ओके, हमें सिर्फ बच्चों को सही करना है, वालिद साहब हमें यह बताइए बच्चों के साथ क्या करना है, हमारे बारे में बात मत कीजिएगा, मेरी औलाद नमाजी बन जाए, मैं जैसा भी हूं, मेरा बच्चा सिगरेट ना पिए, चाहे मैं ना जाने क्या क्या पी लूं, तो तरबियत औलाद ऐसे नहीं होने वाली जब तक के तरबियत नफ्स नहीं होगी। अब बहरहाल गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, आज तक मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसलिए कि बातें इतनी है कि बहरहाल 10 मिनट में बयान करनी है और सारी बातें आज बयान कर दी, तो बाकी 9 दिनों में मैं खुद क्या करूंगा। एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जन ग्रामी आज की तक गुफ्तगू मुकम्मल, इंशाल्लाह इसी अंदाज से हम हल्के फुल्के अंदाज में, तो आपको मेरा मिजाज बहरहाल मालूम हो भी गया होगा कि किस अंदाज से बात करता हूं, इंशाल्लाह 8-9 दिन मजीद आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। बजन ग्रामी ये अयाम अहले बैत अथार के अयाम हैं, करबला वालों के अयाम हैं। और चूंकि शब जुमा में हमारी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है खास तौर पर शहजादी ज़ैनब कुबरा का तस्करा करूं। मैं मसाइब बहुत ज्यादा तफसीली नहीं पढ़ पाता हूं, ये मेरी ख्वाहिश तो होती है देखें, लेकिन जनाब ज़ैनब चूंकि आज पहली मजलिस है आज इस अंदाज से सुनते हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूं मसाइब में कि अगर शहजादी ज़ैनब के मसाइब को समझना है तो निजाम करबला को समझना पड़ेगा, और करबला का निजाम यह है अज़ान गिरामी आप जरा गौर कीजिएगा, और बस यही जो अगर बात समझा पाया तो यही मेरा मसाइब है गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। निजाम करबला यह है कि अहले बैत अथार में चाहे पैगंबर ने जंगें लड़ी हो चाहे मौला कायनात के जमाने में जंगें हुई हो, हमेशा मिजाज ये रहा कि अपनों को पहले भेजा दोस्तों को बाद में भेजा। करबला की जंग वाहिद जंग है जहां दोस्तों को पहले भेजा अपनों को बाद में भेजा। राज क्या था? जो एक राज समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि करबला का दिन वो दिन था जहां सबको मालूम था कि सबको शहीद होना, हर एक को मालूम था कि हर एक को शहीद होना। तो अब मेरे मौला की ख्वाहिश थी, वो जो सुन्नत थी उसी सुन्नत पे अमल किया, हर जंग में अपनों को पहले इसलिए भेजा जाता था कि गैरों को कम से कम तकलीफ पहुंचे, असल तकलीफ अपनों को पहुंचे। करबला में हुसैन ने यही किया कि गैरों को कम से कम तकलीफ हो। तो अब इतना समझ लें जो सबसे पहला शहीद था उसका दुख और उसका गम सिर्फ इतना था कि वो 3 दिन की भूख और प्यास लेकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। बात समझा? जो दूसरा शहीद था उसका गम बढ़ गया, वो भूखा और प्यासा भी गया, एक शहीद का गम दिल में लेकर भी गया। अब समझ में आया कि अब्बास को क्यों आखिर तक रोक के रखा था? बाहर बार आते थे मेरे मौला के पास, मौला मुझे मैदान की इजाजत दें, हुसैन कहते थे अब्बास तो मेरे लश्कर के अलमदार, और आखिर में वक्त आया जब हुसैन से अब्बास ने कहा कि मौला अब वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं अलमदार था। समझ में आ गया ना? तो जो अपना था, यानी अगर ये समझना है तो अब अब्बास का गम यह है कि सिर्फ भूखे और प्यासे नहीं जा रहे, अब अकबर के जनाजे का गम देखकर जा रहे, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا غم دیکھ کر جا رہے ہیں، احمد محمد کے جنازوں کو دیکھ کر جا رہے ہیں، اب سمجھ میں آئے گا حسین ابن علی کیا ہے. عباس نے جتنے مسائل برداشت کیے، 6 مہینے کے بچے کا لاشا عباس نے نہیں اٹھایا، لیکن حسین ابن علی وہ ہے جس نے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اٹھایا ہے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو زینب سمجھ میں آ جائے گی، 71 لاشوں پر ماتم کرنے والے کا نام ہے حسین، اور 72 جنازوں کو رونے والی کا نام ہے زینب. سمجھ میں آیا؟ اور مجھے ایک اور جملہ کہنے دیجئے، صرف 72 جنازوں پہ روئی نہیں ہے زینب، حسین کی شہادت کے بعد بظاہر حسین کے مصائب اپنے اختتام کو پہنچ گئے، لیکن 72 جنازوں کے ساتھ جلتے ہوئے خیموں کا ماتم کرنے والے کا نام ہے زینب، اجڑے ہوئے سروں کو دیکھنے والے کا نام ہے زینب، ارے یتیموں کے گالوں پر تماچوں کی نشان دیکھنے والے کا نام ہے زینب، ہاتھوں میں رسیاں بندوانے والے کا نام ہے زینب. بس ایک روایت کا جملہ عرض کروں، آپ نے سنا ہے مولا عباس کے جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو ایک مصیبت کا تذکرہ ایسا ایسے میں جمعہ لہذا روایت پڑھ رہا ہوں، جناب سیدہ کہتی ہے ذاکر تو میرے بیٹی کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا، کون سا ذاکر؟ جو ہمیشہ مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا، ہے نا، ہمیشہ مصائب پڑھا کرتا تھا، اے ذاکر تو میرے بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا بی بی میں تو پڑھتا ہی عباس کے مصائب، وہ آپ کون سی مصیبت کی بات کر رہی ہیں؟ کہنے لگا نہیں اے ذاکر تو ساری مصیبتیں پڑھتا ہے، ایک مصیبت میرے عباس کی نہیں پڑھتا. کہا بی بی بتائیے کون سی مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا ایک ذاکر جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے، جب بھی کوئی گھوڑے کی پشت سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس کی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ جب میرا عباس گھوڑے کی زین سے گرا تھا تو بھاسو میرے عباس کے قلم ہو چکے تھے. بس عباس کی اگر یہ مصیبت سمجھ میں آ گئی، زینب کی 11 محرم کی مصیبت کو یاد کریں، جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو گڈی شہیدہ سے گزرا، راوی لکھتا ہے، مقاتل نے لکھا ہے، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرایا، لیکن ایک مصیبت عباس اور زینب میں کامن گئی، عباس جب گرے بازو قلم تھے، جب زینب گری تو ہاتھ میں سے گرد سے بندے ہوئے تھے. کوئی زینب کے مصائب کا تذکرہ تو کرے، بی بی تو نے عباس کی شدت پہ عمل کیا، جب زمین کربلا پر گری تو ہاتھوں کا سہارا لینے کے لیے ہاتھ موجود تو تھے لیکن رسیوں میں تھے زینب کیسے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقَلَبَ يَنقَلِبُ. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو ربال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں دعاؤں تمناؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو خدا نے خاص طرح رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، بالخصوص وطن عزیز میں ایک مرتبہ پھر مشکلات کے وقت آغاز ہو رہا ہے، تمام اہل ایمان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں، میرے معبود سب کو جہنم واصل فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. بالخصوص تربیت نفس اور تربیت اولاد کی منزلوں سے اس انداز سے گزرتے ہوئے جس انداز سے اہل بیت چاہتے ہیں، مولا کے قلب مقدس کو خوش کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام اثر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب.